صدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ادبی مجلے صدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ہمارا آج کا شمارہ ہر لحاظ سے نشر مقرر ہے. اس پروگرام میں شامل انٹرویوز، کلام شاعر اور افسانہ، اس کے علاوہ دیگر مواد آپ کی خدمت میں پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں، مگر ادب سے متعلق سبھی اصناف اپنے مواد کے اعتبار سے کبھی زائد المیعاد نہیں ہوتی. چنانچہ اگر میں آپ کو یہ نہیں بتاتا تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پر پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کا یہ انٹرویو ہی لے لیجئے. 2-3 برس پہلے ہم نے یہ ریکارڈ کیا تھا اور ممکن ہے اس دوران پروفیسر ملک نے ادب کے شعبے میں کچھ اور اضافہ کیا ہو، مگر بازی کی بازیافت یقیناً زمان و مکان کی قیود سے ماورا ہے. سو سماعت فرمائیے اس انٹرویو کے چند اقتباسات پروفیسر فتح محمد ملک.
اب میں یا تو یہ بڑھاپے کا اثر ہے یا صورتحال ہی ایسی ہے کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا 50 برس پہلے تو اس وقت کی کیفیت ایسی تھی کہ لوگوں کو خود بھی کام میں مصروف رہتے تھے اور اپنے معاصرین کی تحریروں کا اور ادبی بحث مباحثوں کا انتظار رہتا تھا اور ان میں شرکت کرتے تھے لوگ، اور اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. تو یا تو یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ بوڑھے ہو گئے تو ہمیں اب لگتا ہے کہ وہ زمانہ بہت ہی خوبصورت زمانہ تھا ہمارے آغاز شباب کا اور بعد کے سالوں کا، کہ جس میں تخلیقی زندگی نے اپنا رنگ دکھایا. تو لیکن آج بے رنگی سی محسوس ہوتی ہے. جو بھی لکھ رہا ہے وہ ایک طرح سے آئسولیشن میں بیٹھا ہوا، تنہائی میں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، مکالمے کی فضا نہیں ہے.
یہ بتائیے کہ جو آپ نے، ظاہر ہے کہ آپ ایک بہت بڑا عرصہ ہے اور آپ کے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مکالمے کی فضا تھی اور بہت سے تنقید نگار جو تھے وہ موجود تھے اور باقاعدہ ناقدین کا ایک شمار ہوتا تھا. اب تنقید کے شعبے میں آپ دیکھیں 21ویں صدی میں بالخصوص تو بہت خال خال نام ایسے نظر آ رہے ہیں جو آگے بڑھ کے پروفیسر فتح محمد ملک بنیں گے یا مظفر علی سید بنیں گے. تو یہ کیا صورت ہوئی؟
وہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہم نے کتابوں کی رونمائی کی تقریبات میں جو ایک طرح سے تعلقات عامہ نوعیت کی چیزیں پڑھی جاتے ہیں انہیں ہی تنقید سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور کوئی باقاعدہ علمی تحقیقی کام نہیں ہو رہا. تو یہ بھی کوئی 20-25 برس پہلے کی بات ہے. ان 20-25 برسوں میں اور زیادہ صورتحال خراب ہو گئی. جو ادارے اکادمی ادبیات کی طرح کے ایسے ہیں کہ جنہیں سنجیدگی کے ساتھ عصری ادب پہ کوئی مذاکرات، کوئی مباحثے، کوئی ڈسکشن یہ کرانا چاہیے، وہ بھی بس کتابوں کی رونمائی کی تقریبات ہی پہ گزارا کر رہے ہیں. تو اس سے ہماری تنقید کا حال بہت خراب ہو گیا ہے.
اچھا پروفیسر صاحب، ایک زمانہ تھا جب یہ جو تعلیمی ادارے تھے، خواہ پنجاب یونیورسٹی ہو یا کراچی یونیورسٹی ہو یا علی گڑھ ہو، یہاں بہت سے اساتذہ جو تھے وہ بطور ناقد معروف تھے. بڑے نام ہیں، مطلب آل احمد سرور، احتشام حسین سے لے کر اور آپ تک جتنے بھی بہت سے لوگ ہیں. لیکن اب تعلیمی ادارے تو موجود ہیں، تو وہاں کیا ہوا؟
اب وہاں یہ ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی اپنی اپنی طالب علم تنظیمیں ہیں، وہ نعرے لگاتے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے، ڈسکس نہیں کرتے. ابھی گزشتہ دنوں میں نے طالب علموں کی ایک مشترکہ تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں لوگ ہیں وہ ایسے پٹھان لوگ ہیں کہ جو باچا خان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو سید ابو العلیٰ مودودی کی قائم کی ہوئی جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو دیوبند کے مسلک کے ہیں، جو بریلی کے مسلک کے ہیں اور مسالک ہیں. تو یہ جتنے مسلک ہیں یہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے لکھا ہے اور جن کی کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں، لیکن آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، ڈسکس نہیں کرتے. اور اب میں اگر پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے جو جماعت کے ہیں انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھ رکھی ہے، تفہیم القرآن پڑھی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے پڑھی نہیں، سنی ہیں یہ باتیں. تو علمی فضا بد نصیبی سے ہماری یونیورسٹیوں میں اب رہی نہیں اور دنگا فساد زیادہ ہو گیا.
تو جو یہ شعبہ اردو قائم ہے اور یہاں پہ بہت سے پروفیسر حضرات ہیں، تو ان کی مصروفیات جو ہیں وہ علمی سے زیادہ جو ہیں وہ سماجی یا سمجھ لیجئے دنگا فساد کہہ لیجئے اس تک موقوف رہ گئی ہیں.
اب تقریباً ویسا ہی ہو گیا ہے. اور اب چونکہ ترقی کرنے کے لیے یونیورسٹیوں میں وہ جو منظور شدہ ایچ ای سی کے رسائل و جرائد ہیں ان میں تحقیقی مقالات کی ایک خاص تعداد ضروری ہے، ورنہ آدمی آگے نہیں جا سکتا. تو اس کے لیے بس اس طرح سے موضوعات ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور ہر کوئی عصری ادب کی، آپ نے مظفر علی سید صاحب کا نام لیا، تو وہ کلاسیکی ادب پہ بھی لکھتے تھے، لیکن اصل دلچسپی ان کے اپنے زمانے کی ادبی اور تہذیبی صورتحال سے متعلق تھی. اور اسی طرح کی بحثیں نکلتی تھی، بات سے بات نکلتی تھی، خیال سے خیال تحریک پاتا تھا اور خیالات کے تصادم سے، خیالات کی ہم آہنگی سے تہذیبی زندگی ثروت مند ہوتی تھی. اب یہ صورت نہیں ہے. اب تحقیق کرتے وقت بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسے کوئی قدیم موضوع پہ لکھ دیں کہ جس سے کوئی ناراض نہ ہو اور آسانی سے رسالے میں، کسی میں منظور شدہ رسالے میں چھپ جائے. تو اس طرح کی کیفیت ہے. ہمارا سارا جو نظام ہے اعلیٰ تعلیم کا، میں تو اسے شک کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بس مستعار خیالات، مستعار معیاروں کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. ہمارے اپنی تہذیبی صورتحال سے ان کا اتنا تعلق نہیں ہے.
اچھا پروفیسر صاحب، دوسرا جو ادارہ تھا وہ تھے ادبی رسائل کا، جو یعنی نگار اور نقوش اور اوراق اور سیب اور یہ سارا جو تھا ایک زمانہ، مولانا صلاح الدین احمد کا بھی تھا رسالہ، تو وہ بھی پورا ایک انسٹیٹیوشن تھا، وہ بھی روبہ زوال ہوا. اور وہاں پہ بھی کچھ اب جو رسالے نکل رہے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے اور وہاں ان کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہو گئی ہے اس ان رسائل سے جو ایک زمانے میں بڑے معتبر ہوتے تھے ادب لطیف سمیت.
جی جی، اب یہ ہے کہ اب آپ نے مولانا صلاح الدین صاحب کا نام لیا. اب وہ ہیں شاہد احمد دہلوی تھے، اور بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں کہ جنہوں نے رسائل کے ساتھ اپنی پوری زندگی منسلک کر دی اور کئی نسلوں کی تربیت کی. اب ایسی شخصیت موجود ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی میں یہ صلاحیت ہے تو کوئی ایسا کوئی زر پسندی کا ایک ماحول ہو گیا ہے کہ اصول اور اقدار اور ان کی طرف توجہ نہیں ہے. بس دنیاوی جو ترغیبات ہیں ان کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. اور اب یہ جتنے نام آپ کے سامنے میں نے لیے، آپ نے میرے ساتھ جن کا تذکرہ کیا، وہ سارے ایسے لوگ تھے کہ درویش تھے اور وہ اپنے پاس جو کچھ تھا وہ ادب کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا, اور ادب کو کوئی وسیلہ رزق نہیں بنایا تھا. تو اب صورتحال دوسری ہے, اور پھر الیکٹرانک میڈیا ہے, اس نے ایسی کشش لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے کہ ٹیلنٹڈ لوگ ادھر جا رہے ہیں, اور وہاں جو کیفیت ہے وہ کسی سنجیدہ تہذیبی کشمکش یا سیاسی کشمکش کی بجائے وہ اسی طرح کا ہے, نعرہ بازی کا, ایک دوسرے نعروں کا تبادلہ کرنے کا. تو مجھے تو بڑی تشویش ہے اپنی تہذیب کے مستقبل کا جب میں خیال کرتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بڑی انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی اپنی نئی نسلوں کو تخلیقی زندگی کی اہمیت سمجھانے میں.
ہاں یقیناً اب بہت وقت لگے گا کیونکہ پانی جو ہے بہت گزر گیا. اچھا اب تھوڑی سی بات آپ کے بارے میں, آپ نے ظاہر ہے کہ آپ سے ادب کا تعلق آپ کا بہت پرانا ہے, تو آپ نے تنقید کا میدان کیوں منتخب کیا جبکہ بہت سی دوسری اصناف بھی تھیں جو بڑی پرکشش تھیں نوجوانی میں, شاعری, افسانہ نگار, یہ بڑے مقبول ہوتے تھے, تو آپ ادھر کیسے آ گئے؟
اب بات یہ کہ وہ کوئی اسی بھی میں اتفاقات زمانہ کا ہی نام دوں گا کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے کوئی دو تین افسانے لکھے جو ہمایوں میں بھی ایک چھپا, ایک وہ کراچی کے رسالے مشرق اور میرے نیم روز, مشرب اور میرے نیم روز, ان میں ایک ایک کر کے ایک ڈرامہ چھوٹا سا, یعنی میں افسانہ نگاری کرنا چاہ رہا تھا. لیکن پھر میں جب صحافت کی دنیا میں آیا, اور وہ تو مجبوری سے آیا کیونکہ کالج میں پڑھتا تھا, ایم اے کر رہا تھا, اور والدین پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا, تو رات میں اخبار کے دفتر میں کام کر لیتا تھا. تو میں اس میں لگا رہا کہ میں پہلے ایک کوئی ایسا مقام تدریسی زندگی میں کہ کسی کالج میں پڑھانے کے قابل ہو جاؤں. تو وہ جب ہوا میں, تو اتفاق سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پنڈی کلچرل کلب قسم کی چیز اختر احسن نے اور ہمارے بزرگوں نے, کاظمی صاحب نے, اور انہوں نے بنائی تھی, اور اس میں جدید سے متعلق بحثیں ہوتی تھی, گفتگویں ہوتی تھی. تو ایک دو سیشن میں میں نے باتیں سنی, تو مجھے خیال آیا کہ میں اسی موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار لکھ کے کروں. تو بس وہ پہلا مضمون, اس کا عنوان ہی ہے ہماری قومی زندگی اور اردو ادیب. تو وہ اتنی پذیرائی ہوئی اس کی, اور ایسی بحث چھڑی کہ بس دو تین مضامین نے, سلیم احمد نے, انتظار حسین نے, ان لوگوں نے ایسی پذیرائی بھی کی میری, اور مجھے یہ اس طرح کے مسائل پہ مزید لکھنے کی دعوت بھی دی. انتظار صاحب اس زمانے میں ادب لطیف ایڈٹ کرتے تھے, سلیم احمد کراچی میں تھے, لیکن وہ عصری ادب کے سوالات سے خاص دلچسپی رکھتے تھے. تو آہستہ آہستہ ادھر پھر آ گیا میں.
اچھا پھر آپ مختلف شعبوں سے متعلق رہے, صحافت کا ذکر آپ نے کیا, تدریس کا, ظاہر ہے کہ آپ کا بہت بڑا شعبہ ہے. پھر آپ نے ایک دور آیا کہ آپ پر انتظامی ذمہ داریاں بھی آ گئیں, تو یہ مختلف جو ادوار آئے اس میں آپ نے کون سا جو شعبہ تھا اس کو بہت انجوائے کیا؟
اب ادب ہی کا میں سمجھتا ہوں. یہ ساری چیزیں تھوڑے وقت, یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں حنیف علامہ صاحب سے دوستی کی وجہ سے ادھر سیاست میں بھی تھوڑا وقت کہنا چاہیے مجھے ضائع تو نہیں کیا, یعنی وہاں سے کچھ سیکھا, لیکن ترس طرح کے واپس اپنی یونیورسٹی پہنچوں, اور پہنچ گیا قائد اعظم یونیورسٹی میں واپس. تو میرے لیے سب سے جو پسندیدہ رہا زندگی بھر کام وہ ہے پڑھنا, اور کچھ جی میں آئے اور کوئی نئی بات سوجھے تو لکھنا. تو اب باقی یہ زندگی کے دھندے ہیں, کچھ نہ کچھ جتنا کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے آدمی کرتا رہا.
اچھا آپ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں, کیا لکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟
آج کل یہ ہے کہ کچھ یہ جو ہمارے عرب ممالک ہے, خاص طور پہ سعودی عرب, انہیں میرے کچھ اقبال کو پیش کرنے اور خیالات پہ اضطراب کا سامنا ہوا. اب مثلا عرب اسپرنگ پہ اگر ایک سیمینار ہوگا یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں, تو میں اقبال اور عرب اسپرنگ پہ پیپر پڑھوں گا, تو ظاہر ہے کہ اقبال کا میسج عرب عوام کے نام انگریزی میں, فارسی میں, اردو میں اس کا ذکر آئے گا.
تو یہ اب کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی کہ آپ نے جو نوجوانی میں یا جوانی میں جو کچھ لکھا تھا تو وہ کچھ تشنا رہ گیا ہو اور اب دل چاہ رہا ہو کہ اس کو ایک دفعہ اور پھر لکھیں؟
جی, میں توسیع اس میں ہے. بس اقبال پہ میں لکھتا رہا, کئی کتابیں ہیں.
جی جی بالکل.
اور میرا حوالہ اقبال کے تصورات کو آج کی زندگی میں متحرک دیکھنا ہے جو نظر نہیں آتے. یعنی یوں لگتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ ہمارے شاعر نہیں ہے, بس لپ سروس ہی ہے ان کے بارے میں. تو اب ایک کتاب ابھی میں نے یہ چھٹیاں جو ہیں ان میں مکمل کی ہے, اقبال اور ارباب سیاست, تو جی. وہ چلی گئی ہے پریس پہ. ایک اور پچھلے 10-12 سال میں وقتاً فقتاً لکھے گئے مقالات ہیں ادب کے بارے میں, تو ان میں جو گوشے مجھے لگتا تھا کہ تشتہ رہ گیا ان پہ نئے مضامین لکھے ہیں, فیض پہ لکھے ہیں, فراز پہ لکھے ہیں, جمیل الدین علی پہ لکھے ہیں, اسی طرح سے انتظار پہ, اور تو وہ کتابیں آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ. تو یہ بھی آج بھجوا دی پبلشر کو.
چلیے,
تو اب میں یہ نیکسٹ یہ کر رہا ہوں, ایک مہینہ لگ جائے گا کہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں قیام کے دوران پھر جو بھی لکھا پڑا سیمینار میں, کانفرنسز میں, وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں تھا, تو اسے پھر میں کیا کر رہا ہوں. تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ کرنے میں لگا رہتا ہوں, اور خوشی میری پڑھنے میں ہے, لکھنے میں ہے.
روبرو ابھی آپ پروفیسر فتح محمد ملک سے ہمارا مکالمہ سن رہے تھے. ادبی مجلہ صدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-789.
کلام شاعر بزبان شاعر میں دو شعرا کا کلام. واشنگٹن میں ہر سال ایک عالمی مشاعرہ نشر ہوتا ہے. چند روز پہلے جناب امجد اسلام امجد اور بزرگ مزاحیہ شاعر جناب انور مسعود نے اس میں شرکت کی تھی. لیجیے اس ریکارڈنگ کے چند اقتباسات. پہلے جناب امجد اسلام امجد سے ان کی یہ پسندیدہ نظم سنیے.
میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں, میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں, उसे वो ख्वाब कैसे दूँ जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरे बेटे ने आँखें एक नई दुनिया में खोली हैं, उसे वो ख्वाब कैसे दूँ जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मगर जो ज़िंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या यादें भी कम कम हैं। मगर जो ज़िंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या यादें भी कम कम हैं। अनोखे फूल हैं उसके, निराले उसके मौसम हैं, खुद अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता है वो, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता है वो। खुद अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता है वो, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता है वो। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं, अजल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं, अजल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। उसे कैसे बताऊं मैं कि मेरे बाप की बातें मुझे भी एक ऐसे वक्त का अहवाल लगती थीं जो एक भूला फसाना था। उसे कैसे बताऊं मैं कि मेरे बाप की बातें मुझे भी एक ऐसे वक्त का अहवाल लगती थीं जो एक भूला फसाना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था। नए बाज़ार थे मेरे, करंसी और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी। नए बाज़ार थे मेरे, करंसी और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी। मगर फिर ये खुला मुझ पर, नया कुछ भी नहीं शायद। मगर फिर ये खुला मुझ पर, नया कुछ भी नहीं शायद। अजल से एक मंजर है, फकत आंखें बदलती हैं। मगर फिर ये खुला मुझ पर, नया कुछ भी नहीं शायद। अजल से एक मंजर है, फकत आंखें बदलती हैं। मेरी नज़रों का धोखा था कि ये चीज़ें बदलती हैं। आखिरी बंद है इसका, उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी कि वो भी तो कुछ अपनी बात कहना चाहता होगा, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता होगा और अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता होगा।
ये थे जनाब अमजद इस्लाम अमजद, और अब समाप्त सुनवाइए जनाब अनवर मसूद को।
बस डॉक्टर मरीजों को इतनी दवाइयाँ दे देते हैं कि वो साल भर के लिए काफ़ी और महल्ले भर के लिए मरीजों के लिए काफ़ी। इस ज़िम्न में एक मैंने नज़्म लिखी है कि एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, नासाजी ए मिजाज की कुछ इब्तिदा के बाद करने लगे वो फिर मेरा तिब्बी मुआयना, एक वक्फा खामोशी सब राज मा के बाद और ज़रबात कल्ब व नब्ज का जब कर चुके शुमार, बोले वो अपने पैड पे कुछ लिख लिखा के बाद, है आपको जो आरजा वो आरजी नहीं। अच्छा है आपको जो आरजा वो आरजी नहीं, समझा हूँ मैं तफक्कुर बे इंतहा के बाद, اور لکھا ہے ایک نسخہ اکسی روپے بدل ہو شافی، لکھا ہے ایک نسخہ اکسی روپے بدل، دربار زدی میں شفا کی دعا کے بعد، اور نسخہ شروع، لیجے نماز فجر سے پہلے، یہ کیپشول، لیجے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول، کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد، اور سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجے نہار منہ، پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد، اور لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل، کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد، کھانی ہے لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل، اور کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد، اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، ڈائجیشن خراب ہو جائے، ہاں جی، پھر ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، اور جناب لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دعا کے بعد، لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر پھر اس دوا کے گھر اس دوا کے بعد، پھر چند روز کھائیں یہ ننی سی ٹیبلٹ، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، کھجلی اٹھے بدن میں، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند دیکھ، یہ بھی ضرور کھائیے ان ادویات کے بعد، یہ بھی ضرور کھائیے ان ادویات کے بعد، اور جناب ایک وہم، چھ ماہ تک دوائیں مسلسل یہ لیجئے، پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد، ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا، ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد، ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد، میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب، روزے جزا سے قبل کے روزے جزا کے بعد،
کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ نے جناب انور مسعود کو سنا، اور اس سے پیشتر جناب امجد اسلام امجد کا کلام پیش کیا گیا۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 205 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں۔
غالب کی غزل نمبر 205 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ 10 اشعار پہ مشتمل یہ غزل غالب نے 1852 میں تحریر کی، جو ان کی اردو شاعری کا غالباً سب سے منفرد حصہ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ شروع میں غالب نے زیادہ تر زور دیا فارسی شاعری پہ، اور پھر عمر کے آخر دور میں انہوں نے زیادہ تر اردو کی غزلیں لکھیں، اور یہ غزل بھی غالب کی ان غزلوں میں شامل ہے جن میں تراکیب کے علاوہ جو حکایات اور جو خیالات ہیں وہ واقعی بہت منفرد اور غیر معمولی ہیں۔ تو تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دس اشعار پہ مشتمل غزل، جس میں وہ مشہور شعر بھی ہے، رگو پے میں جب اترے زہر غم تب دیکھیے کیا ہو. سنتے ہیں. پہلے میں ان اشعار کو آپ کو سارا خان کی زبانی سناؤں گا، اور اس کے بعد ان کے مطلب اور تشریح جو ہے وہ پیش کی جائے گی.
حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے، حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے، چمن میں خوش نوا یعنی چمن کی آزمائش ہے، چمن میں خوش نوا یعنی چمن کی آزمائش ہے.
ان دا پریزنس آف دا کنگ از اے کانٹیسٹ امنگ دا پوئٹس، ان دا گارڈن is a test of the sweet singers of the garden. شعر انہوں نے شروع کیا اس غزل کا بادشاہ کے دربار میں، غالباً مشاعرہ ہو رہا ہے، اس کا ذکر ہے. اور یہ غزل بھی ان غزلوں میں شامل ہے جو خاص مشاعرے کی غزلیں سمجھی جاتی ہیں. اور مشاعرے کی غزلوں میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان میں دوسرا مصرع اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ جو سامعین ہیں وہ خود اس کو اٹھا سکیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں. تو آپ دیکھیے گا اس غزل میں یہ عنصر کتنا شامل ہے. تو ذکر ہے دربار کا کہ حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے، بہت صاف بات ہے، ان کا ٹیسٹ ہے. اب اس کو انہوں نے محفل مشاعرے کو چمن کہا ہے، اور خوش نوایان چمن ان بلبلوں کا ذکر ہے غالباً جو اس باغ میں ہیں.
قد و گیسو میں قیسو کو حکن کی آزمائش ہے، قد و گیسو میں قیسو کو حکن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے.
تھرو اسٹیچر اینڈ ٹریسز از دا ٹرائل آف قیس اینڈ دا ماؤنٹین ڈگر، بٹ ویئر وی آر اٹ از دا ٹیسٹ آف دا گیلوز اینڈ نوز. جیسا میں نے ذکر کیا تھا پہلے آپ سے، اس میں حکایات بہت شامل ہیں غزل میں، ذکر ہے قیس کا اور مجنو کا. یہاں پر کہیں گے کہ قد و گیسو میں، محبوب کے جو قد و گیسو ہیں وہ اس طرح سے ہیں جیسے قیس کی یا مجنو کی جو ڈیڈیکیشن ہے اس کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ ہم ہیں وہاں بات اب پہنچ گئی ہے دار و رسن تک، کہ اب ہم جو ہیں وہ صرف ہمارا تحمل ہی نہیں آزمایا جا رہا، بلکہ اب بات جو ہے وہ آخر تک پہنچ گئی ہے دار و رسن تک. تو یہ فرق انہوں نے بتایا، ہمارے عشق کا مرتبہ اور قیس کے اور مجنو کے عشق کے مرتبے میں کتنا فرق ہے.
کریں گے کوہ کن کے حوصلے کا امتحان آخر، کریں گے کوہ کن کے حوصلے کا امتحان آخر، ہنوز اس خستہ کے نیروئے تن کی آزمائش ہے، ہنوز اس خستہ کے نیروئے تن کی آزمائش ہے.
وی ول ٹیسٹ دا ریزالو آف دا ماؤنٹین ڈگر ان دا اینڈ، اسٹل وی آر ٹیسٹنگ دا فزیکل اسٹرینگتھ آف دیٹ وونڈیڈ باڈی. پھر غالب نے وہی ذکر کیا ہے مجنو کا، ماؤنٹین ڈگر اس کو کہا ہے، کوہکن کہا ہے. کہنے گے کہ اس کا جو ریزالو ہے، اس کا جو استحکام ہے وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو یہ جو جسم زخمی ہے اس کو سنبھالنا ہے ہم نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجنوں میں جو ریزولو تھا، جو استحکام تھا، وہ تو ہم بعد میں ہمیں اس کا اندازہ ہوگا، اگر ہم اپنے زخمی جسم کو سنبھال سکے اور اس دور سے نکل سکے کہ وہاں تک پہنچ سکیں کہ اس استحکام کا ذکر آئے۔ پھر وہی مقابلہ انہوں نے کیا ہے مجنوں سے اور اپنے عشق کا۔
نسیم مصر کو کیا پیرے کنا کی ہوا خواہی، نسیم مصر کو کیا پیرے کنا کی ہوا خواہی، اسے یوسف کی بوئے پیرہن کی آزمائش ہے، اسے یوسف کی بوئے پیرہن کی آزمائش ہے۔
از دا بریز فرام ایجپٹ اے ویل وشر آف دا اولڈ مین فرام کنان، اٹ از اے ٹیسٹ آف دا سینٹ فرام دا گارمنٹ آف جوزف۔ ایک اور حکایت پیش کی انہوں نے حضرت یعقوب کی، حضرت یوسف کی، کہتے ہیں کہ جو ہوا جو ہے جو چل رہی ہے ایجپٹ سے، کیا وہ ان کو خوشخبری سنا رہی ہے یعقوب کو؟ کیا اس میں وہ خوشبو شامل ہے جو حضرت یوسف کے کپڑوں میں سے آتی تھی؟ اب یہاں انہوں نے اس شعر کو یہاں لا کر کے وہی ترتیب جو تھی حکایات کی اس کو مزید آگے بڑھایا ہے، لیکن جس خوبی سے انہوں نے بڑھایا ہے کہ نسیم مصر کو کیا پیرے کنا کی ہوا خواہی، لاجواب خیال ہے۔
وہ آیا بزم میں دیکھو نہ کہیو پھر کے غافل تھے، وہ آیا بزم میں دیکھو نہ کہیو پھر کے غافل تھے، شکیبو صبر اہل انجمن کی آزمائش ہے، شکیبو صبر اہل انجمن کی آزمائش ہے۔
Look, she came into the assembly. Don't complain later, you were unaware. It is a test of the endurance and patience of those in the assembly. بات بالکل ظاہر ہے، کہنے کے ہوشیار ہو جائے، محبوب جو ہے وہ محفل میں آ چکا ہے، پھر نہ کہیے گا کہ یہ امتحان تھا جس سے ہم واقف نہ تھے، انڈیورنس کا اور پیشنس کا۔
رہے دل ہی میں تیر اچھا جگر کے پار ہو بہتر، رہے دل ہی میں تیر اچھا جگر کے پار ہو بہتر، غرض شستے بوتے ناوقف گن کی آزمائش ہے، غرض شستے بوتے ناوقف گن کی آزمائش ہے۔
It would be good if the arrow stays in the heart, better if it goes through the liver. The intention is a test of the aim of the arrow shooting idol. ذکر یہ ہے کہ یہ اچھا ہے کہ جو تیر ہے وہ دل میں سمایا رہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ جگر کے بھی پار ہو جائے۔ اب دیکھیے، انہوں نے دل اور جگر جو ہیں ان کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں۔ دل جو ہے وہ جگہ ہے خواہشات کی، عشق کی، اور لیور جو ہے وہ ایک مقام ہے جہاں صبر اور تحمل جو ہے وہ شامل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بات تو اس وقت بنے کہ جب وہ جگر سے بھی نکل جائے، اس کو بھی زخمی کر دے. اکثر غالب نے اس کا ذکر کیا, ایک جگہ کہتے ہیں دونوں چھدے پڑے ہیں ایک ہی تیر میں.
نہیں کچھ صبح ہو زنار کے پھندے میں گرائی, نہیں کچھ صبح ہو زنار کے پھندے میں گرائی, وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے, وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے.
There is no grip in the noose of prayer beads and the sacred thread. In their faithfulness is the test of the Sheikh and Brahmin. اب prayer bead جو ہیں تسبیح سے مراد ہے, اور وہ کالا دھاگا جو برہمن اپنے کندھے پہ رکھ کے چلتے ہیں اس کا ذکر ہے. کہنے گے ان میں کوئی قوت یا گرپ نہیں ہے, یہ تو ایک بالکل ظاہری طور پہ وہ علامات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اصل ٹیسٹ تو یہ ہے کہ ہم ان کے وفاداری جو ہے شیخ و برہمن کی اس کو دیکھیں اور اس کو ٹیسٹ کریں, نہ کہ یہ کہ ہم ان کے ہاتھ میں تسبیح یا کاندھے پہ دھاگا دیکھ کے ان کی وفاداری جو ہے وہ منظور کر لیں.
پڑا رہے دل وابستہ بیتابی سے کیا حاصل, پڑا رہے دل وابستہ بیتابی سے کیا حاصل, مگر پھر تاب زلف پر شکن کی آزمائش ہے, مگر پھر تاب زلف پر شکن کی آزمائش ہے.
اسٹے پٹ او کیپٹیو ہارٹ, واٹ از ٹو بی گین فرام امپیشنس, اگین اٹ از اے ٹیسٹ آف دا انڈیورنس آف دا ٹوسٹ فلڈ ڈریسز. دل سے گفتگو ہے, کہتے ہیں ارے پڑا رہے تو جہاں ہے کیا فائدہ بیتابی کا بے چینی کا, تمہیں حال تو پتہ ہے اپنا کیا ہونا ہے. کہنے گے یہ پھر دوبارہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ہماری دل کے استحکام کا. تو کہنے اس میں پریشانی کی ضرورت کوئی نہیں ہے, یہ جو امتحان ہے یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, اس میں بے چینی اور بیتابی کا اظہار کیوں ہے.
رگو پہ میں جب اترے زہر غم تب دیکھیے کیا ہو, رگو پہ میں جب اترے زہر غم تب دیکھیے کیا ہو, ابھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے, ابھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے.
اور پھر یہ جو شعر ابھی پڑھا یہ غالباً حاصل غزل ہے, رگو پہ میں جب اترے زہر غم تب دیکھیے کیا ہو. کہتے ہیں when it would creep into vein and nerve then you will see what happens, so far it is a test of bitterness of throat and mouth. اس شعر کی گہرائی اور گرائی کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم زہر کھاتے ہیں تو پہلا اس کا جو ٹیسٹ ہے یا اس کا احساس ہم کو اپنے منہ میں اور حلق میں ہوتا ہے, اور اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ ظاہر ہے, لیکن جب یہ ہمارے رگ و پہ میں اترتا ہے تب اس کا صحیح معنی میں اثر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب اس میں انہوں نے بات یہ کری ہے کہ ابھی عشق کی ابتدا ہے, زہر ہم نے کھایا ہے اور ابھی سے ہم بے چین و بیتاب ہیں اس کے اثرات سے. کہنے کے تحمل کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو پہلے اس کا اثر ہونے دیں, زہر جو ہے وہ زہر عشق ہے اور اس کے جو مزہ ہے وہ بے چینی بے تابی جو عاشق کے مزاج پہ طاری ہوتی ہے، لیکن جب وہ رگ و پے میں چلا جاتا ہے تب وہ بالکل ہمارے جتنے بھی احساسات ہیں ان کو سن کر دیتا ہے، وہ ان پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اس شعر کی خوبی کئی طرح سے بیان کی جا سکتی ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں ہم جب کوئی کام شروع کرتے ہیں اور جب مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم رک جائیں گے اس کام کو آگے بڑھانے میں، لیکن غالب یہ کہتے ہیں کہ جو شروع کی مشکلات ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں جو اس کے بعد آنے والی ہیں، لیکن اس کو اگر ہم یوں پڑھیں کہ یہ مشکلات ہی ہمارا منصب ہیں اور مقصد ہیں تو کہنا کا مطلب کچھ بدل جاتا ہے، اس طرح سے کہ اس کے جو ریوارڈز ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں جو ہماری خواہش ہے ان کے لیے انتظار ضروری ہے، صبر ضروری ہے، تحمل ضروری ہے۔
وہ آویں گے میرے گھر، وعدہ کیسا دیکھنا غالب، وہ آویں گے میرے گھر، وعدہ کیسا دیکھنا غالب، نئے فتنوں میں اب چرخے کوہن کی آزمائش ہے، نئے فتنوں میں اب چرخے کوہن کی آزمائش ہے۔
اور مقطع میں غالب نے کہا کہ شی ول کم ٹو مائی ہاؤس، واٹ کین آف اے پرامس از دس، لیٹ اس سی غالب ود نیو مسچیف ناؤ، اٹ از اے ٹیسٹ آف دا اینشنٹ اسکائی۔ غالب نے یہ غزل اپنے مخصوص مزاح کے ساتھ ختم کی، کہنے گئے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہاں ہمارے گھر تشریف لائیں گے۔ کیسا وعدہ ہے یہ؟ کہنے گئے ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ پھر آسمان جو ہے وہ ہم کو آزما رہا ہے۔ کچھ ذکر یوں ہیں کہ ساری مصیبتیں جو ہیں وہ سات آسمان میں ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر افتاد پڑتی ہیں، تو ہر وقت امتحان جو ہے وہ آسمان ہم سے لیتا رہتا ہے، تو اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئیں گے۔ یہ کیسا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ صرف وہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم کو دلاسا دے کہ پھر ہمارے تحمل کا امتحان لیا جائے، جو آسمان ہمارے ساتھ ہمیشہ لیتا رہا ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایک طرف تو دلاسا بھی دے رہے ہیں اور ایک طرف امید بھی لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 205، اور جس میں غالب نے بڑی مشہور حکایات، مجنوں لیلہ کا ذکر ہے، قیس کا ذکر ہے، حضرت یعقوب کا ذکر ہے، حضرت یوسف کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں شیخ و برہمن کی بھی بات کی گئی ہے، اور اس غزل کو انہوں نے اس طرح سے ختم کیا کہ آسمان جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمیشہ افتاد برساتا رہتا ہے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 205 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ ادبی مجلہ صدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک مختصر افسانہ، ثاقبہ رحیم الدین صاحبہ کا افسانہ واپسی۔
حسب معمول محدود وقت کے پیش نظر ہم آپ کو یہ افسانہ ابتدا سے نہیں سنوا رہے ہیں۔ اس افسانے کا موضوع آج کے زمانے کی معاشی دوڑ ہے۔ شوہر اپنی خانہ دار بیوی کو مائل کرتا ہے کہ وہ بھی ملازمت کرے اور اس کے دوش بدوش گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے۔ سو بیوی اپنے شوہر کی اس خواہش کی تعمیل میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے. بچے پل بڑھ کر جوان ہو جاتے ہیں اور پھر شوہر کو اچانک خیال آتا ہے کہ یہ شاید سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا. آگے کیا ہوا یہ خالد حمید سے سنیے ثاقبہ رحیم الدین کے افسانے واپسی میں.
وہ اپنی جاب کی الجھنیں بڑے تحمل اور ذہانت سے حل کرتی رہتی، مگر کبھی کبھی رات کی تنہائیوں میں آنکھیں میچے چپ چاپ لیٹی ہوتی تو شکیل مسکراتا ہوا آن تھمکتا تھا. یوں تو دنیا میں بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر نیلوفر کے لیے کبھی بھی کوئی بھی شکیل نہ تھا. شکیل اور نیلوفر کی دونوں بیٹیاں شادی ہو کر چلی گئیں اور بہو گھر میں آ گئی. شکیل کی عمر تقریباً 51 سال اور نیلوفر کی 40 سال تھی. شکیل کا وزن نسبتاً بڑھ رہا تھا اور سر پر بال نہ رہے تھے، مگر پہلے سے کہیں زیادہ اپنے سوٹ ٹائی اور جوتوں پر توجہ کرتا تھا. وہ پسند کرتا کہ اپنی بیوی کے بجائے بہو یا بیٹی کے ساتھ شاپنگ کر کے اپنی ذاتی چیزیں خرید لائے. اس طرح سے اپنی میڈیکل چیک اپ کی رپورٹیں بھی بیٹی اور بہو کو دکھاتا اور ڈاکٹر کے پاس جاتا. نیلوفر سوچتی کہ عید کے لیے کپڑے بنانے ہیں تو خود ہی کسی بوتیک شاپ پر آرڈر دے کر آؤں گی. میں 2-3 دن کو بھائی کے گھر جہلم جا رہی ہوں. میں شکیل کو کیوں کہوں کہ وہ لینے آئے؟ اس کا بھی جی چاہتا کہ آئس کریم کھائے اور ٹانگیں میز پر دھرے غزلیں سنے. وہ سوچتی کہ یہ سب اپنے کمرے میں ٹھیک ہے. اسے پہلے ہی شکیل کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی. وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کے فرنیچر کی سیٹنگ چینج کرتے. اس کی چھوٹی بہو نے یہ کام شکیل سے مل کر ہفتے بھر کے اندر کر دیا. کبھی کبھی نیلوفر کو ایسا لگتا کہ وہ سلگتے ہوئے انگاروں پر چل رہی ہے. اگر انگارے دیکھتے ہوئے ہوں تو انسان ایک ہی بار جل مرتا ہے، مگر وہ تو اب سلگتی رہتی تھی. وہ شکیل کو یہ کہتے سن کر بہل سی جاتی تھی اور ہنس پڑتی تھی کہ بھائی آج کل اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے، نہ میں اسے ڈسٹرب کرتا ہوں اور نہ وہ مجھے. دیکھو نا، ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، ہمارے نوکر ایک ہیں اور ہمارا ایک ہی گھر ہے، مگر یار ہمارے بیڈ روم اور ہماری کاریں الگ الگ ہیں. عام طور پر رشتے دار، دوست احباب اور چند ملنے جلنے والے یہی جانتے تھے کہ کیسا کپل ہے، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں میں. نیلوفر بھی عمر کے اس حصے میں قدم رکھ رہی تھی کہ اس کی رنگت اڑ سی گئی تھی. وزن اوپر کو جا رہا تھا، ہاتھ سخت سے سخت ہو گئے تھے اور عینک کے شیشے موٹے ہو گئے تھے. جہاں شکیل اور نیلوفر کو اپنی جاب میں مالی فائدے اور مراعات زیادہ تھیں، وہاں ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی تھیں. دونوں ناشتے اور لنچ الگ وقتوں میں کرتے. ڈنر کے وقت اگر ساتھ ہوں تو دونوں کی الگ الگ ٹرالی ٹرے ہوتی اور الگ الگ چھوٹے پنکھے ہوتے. دونوں کے ٹہلنے، سونے اور سو کر اٹھنے کے اوقات الگ تھے. شادی شدہ بچوں کی دونوں کے لیے اپنی مخصوص وفاداریاں تھیں. کیونکہ گھر ہمیشہ باپ کا ہوتا ہے، دامادوں اور بہو کی تمام تر توجہ اور محبت شکیل کے لیے تھی. کئی ایک سال اور گزرے تو شکیل ماڈرن سوسائٹی کے تقاضوں کے مطابق کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا، جسے وہ سوشل ڈرنک کا نام دیتا تھا. چاہے جیسے بھی دن گزریں اور جیسی بھی راتیں، اب بھی ایک چھوٹے بچوں کی خوبصورت اور دھان پان سی مسکراتی ہوئی ماں شکیل کی نگاہوں میں جیتی رہتی تھی. وہ کبھی ہنستی، کبھی لڑتی، کبھی روٹتی اور کبھی مناتی. اسے بھلا کیوں یاد آ جاتی ہے؟ شکیل سر کو جھٹکتا کہ کیا نانسنس خیالات ہیں. ایک بڑی عجیب سی رات آئی. نیلوفر دفتر سے وقت سے پہلے آ گئی. نوکر چائے کی ٹرالی اوپر ٹیرس پر لے کر جا رہا تھا. اس نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو ٹیرس کے دائیں طرف شکیل اپنی بہن محمودہ آبا سے باتیں کر رہا تھا. آپا جی، اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، میری بات کوئی سمجھے بھی؟ آپا، بیوی کوئی استانی تو نہیں ہوتی کہ سمجھاتی رہے. بیوی کوئی فلسفی تھوڑی ہوتی ہے کہ جس سے بات کرنے میں گھبراہٹ ہو. دیکھو آپا، ہم بیوی ہمارے یار مصطفیٰ جیسی بھی تو نہیں ہوتی کہ خلوص ہی خلوص کی بھرمار ہو. کوئی چاہے بھی تو وہ لڑتا نہیں. دیکھے نا، بیوی تو ایک پیاری سی عورت ہوتی ہے، جو ساتھی تو ہے مگر ایسی جو بات مانے بھی اور لڑے بھی، پیار بھی کرے اور ستائے بھی، جو سنگ سنگ رہے اور روز جیے روز مرے. نیلوفر نے یہ بات سنی انسنی کر دی، مگر اس کے کلیجے میں پھانس سی اٹک گئی. ایک دن کھانا اچھا نہ پکنے کا بہانہ بنا کر شکیل برس پڑا، میں تھک گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں. دیکھو آج کل بچوں کی بھی رونقیں نہیں، سب اپنے گھروں میں سیٹل ہیں. تم کیا سے کیا ہو گئی ہو؟ تم ساری بات سن رہی ہو کہ نہیں؟ نیلوفر نے غور سے شکیل کو دیکھا اور بغیر کچھ جواب دیے دوسرے کمرے میں چلی گئی. گرمیوں کا زمانہ تھا اور شکیل کی بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ رہنے آ گئی۔ شکیل کو یقین تھا کہ نیلوفر اب کچھ زیادہ رقم کے لیے چیک کاٹنے کو کہے گی۔ اس کو بیٹی کے لیے آیا رکھنی تھی اور اس کے سسرال کو دعوت بھی کرنا تھی۔ وہ سوچتا ہی رہا مگر نیلوفر نے کہا، تمہیں کیوں بادر کروں، میں خرچ آپ اٹھا سکتی ہوں اور مینیج کر لوں گی۔ شکیل جھلا کر رہ گیا۔ گھر میں رونق تھی اور آنا جانا لگا تھا مگر وہ بات بات پر کڑتا رہتا تھا۔ ایک بار شکیل نے دیکھا کہ نیلوفر ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہی ہے۔ پیر کے انگوٹھے سے اپنے نواسے کو بہلانے کے لیے ٹینس بال لڑکھاتی جاتی ہے اور ایک ہاتھ سے نوکر کو کار لگوانے کے لیے اشارہ کرتی جا رہی ہے۔ شکیل نے غصے سے کہا، واہ کیا پالیسی ہے کہ سب طرف دھیان چل رہا ہے، ہر ایک کو خوش رکھا جا رہا ہے، اور اس سے تو اچھا تھا کہ میں کسی سیاستدان سے شادی کر لیتا، اور ہاں بولو نا، اندرا گاندھی سے شادی نہ کر لیتا۔ وہ اتنا کہہ کر ذرا چپ ہوا اور پھر نیلوفر کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اب تم میں زمین اور آسمان کا فرق آ گیا ہے، کاش تم وہی رہتی، کاش تم 12 برس پہلی والی نینی رہتی، کاش تم وہی ہوتی جیسے تم تھیں۔ یہ سن کر نیلوفر سناٹے میں آ گئی، نہ اس سے کچھ بولا گیا، نہ اس سے لڑا گیا اور نہ رویا گیا۔ اسے لگا کہ وہ دلدل میں دھنس گئی ہے۔ اگلی صبح نیلوفر نے دفتر جا کر استعفیٰ دے دیا۔ وہ واپس آ کر اپنا کمرہ بند کر کے خوب روئی۔ دوسرے دن نیلوفر نے گھر کا نقشہ بدل دیا۔ سب سے پہلے تو شکیل کا مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا کیونکہ اسے ہلکی سی انجانا کی شکایت ہو گئی تھی۔ کچن پر پوری توجہ دی، دونوں نے بیڈ روم ایک کر لیا اور ایک ساتھ ہی ایک ہی کار میں آنے جانے لگے، ناشتہ اور لنچ ایک ساتھ کرنے لگے اور بعد مغرب ٹہلنے جانے لگے۔ بچوں کے خاندانوں کے مسئلے سامنے آئے، غرض کے شکیل اور نیلوفر کو اپنی ڈگر بدلنے میں دقت خاصی ہوئی اور کبھی کبھی جھنجھلا کر غصہ بھی آیا۔ روپے پیسے اور غسل خانے کے عنوان پر دیر تک بحث بھی ہوئی۔ نیلوفر کی زندگی کا یہ اہم ترین موڑ تھا۔ اس نے ہلکے ہلکے نازک رنگوں کے شلوار قمیص سلوائے، چیک اور لائن والی قمیصیں جن کے بولڈ قسم کے کالر لگے تھے اٹھا کر پھینک دیں۔ ٹرالی میں اچھی قسم کی چائے بن کر آنے لگی۔ دونوں کبھی رات میں اردو کی بے وقوفی کی فلم دیکھ کر خوب ہنستے۔ شکیل کو ذرا دفتر سے آنے میں دیر ہو جاتی، نیلوفر برآمدے میں بیٹھی ملتی یا پہلے ہی فون کر لیتی۔ اس دن تو شکیل کا دل باغ باغ ہو گیا کہ نیلوفر نے 14-15 سال پرانے دوپٹوں کو نئی لیس لگائی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے زمرد کے ٹاپس پہنے اور پروگرام بنایا کہ ہم گرمیوں میں لندن کی سیر کرنے جائیں گے۔ انہیں ہنستے بولتے ایک دوسرے کے قریب آتے اور محبت کرتے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ شکیل کچھ تھکا ہوا اور اکھڑا اکھڑا سا نظر آنے لگا۔ نیلوفر نے بستر پر بیٹھے بیٹھے آواز دی کہ ذرا میری دوا تو میز سے لا دینا۔ شکیل کچھ نہ بولا۔ نیلوفر خود اٹھی اور دوا کھا کر واپس آ گئی کہ شاید شکیل نے سنا نہیں ہے۔ شکیل مسلسل چپ رہنے لگا اور نیلوفر کے کہنے پر بات ٹال جاتا تھا۔ اب اسے نیلوفر میں کچھ خاص دلچسپی نہ رہی تھی۔ ایک بار عید کے دن نیلوفر نے خوشی سے اترا کر کہا، کوئی ہماری طرح بن کر تو دکھائے۔ شکیل پاس بیٹھے دوست سے کہنے لگا، یار سبھی بیویاں ایک ہی سی ہوتی ہیں۔ دوست ہنسنے لگا مگر نیلوفر نے اس بات کا برا نہ مانا۔ شکیل نے اپنے بزنس ٹرپ کے سلسلے میں دبئی جانے کا پروگرام بنایا۔ نیلوفر نے پیکنگ میں مدد کی۔ شکیل اپنا سوٹ کیس بند کرتے ہوئے نیلوفر سے کہنے لگا، دیکھو نیلوفر کتنا زمانہ گزر گیا، ادھر تم بزی تھیں اور ادھر میں بزی، میں بات ہی نہ کر پایا، میں یہ بتانا بھول ہی گیا کہ اب تو یہ آنا جانا لگا رہے گا، جیسے میں اب جو جا رہا ہوں تو سال سال بھر بعد 2-4 دنوں کے لیے آتا رہوں گا۔ ہاں تمہیں وقت پر چیک ملتا رہے گا۔ اچھا تو خدا حافظ، فلائٹ جانے میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ نیلوفر بولی، شکیل سنو تو، سنو تو مگر میں۔ شکیل کار میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔
واپسی، ثاقبہ رحیم الدین کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔